بسم الله الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، محترم مولانا عبدالحد صاحب فقردین ندوی کا جمعہ بیان اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اس وقت ہم مسلم پرسن لا اور ایکسا سول کوڈ کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے متعلق ہر مسلمان کو جاننا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ موجودہ حالات یہ بتا رہے ہیں کہ اس ملک میں مسلمان اس وقت ٹرننگ پوائنٹ کی زندگی گزار رہا ہے. اگر آج ہم میں بیداری پیدا نہیں ہوئی اور ہمارا شعور زندہ نہیں ہوا تو ہماری نسلیں تو نام کے ساتھ اس دھرتی پہ باقی رہ سکتی ہے لیکن ایمان کے ساتھ اس دھرتی پر باقی نہیں رہ سکتی. موجودہ حالات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. دیکھیے، مسلم پرسن اللہ کہتے ہیں مسلمانوں کے وہ قوانین، مسلمانوں کے وہ مسائل جن کا تعلق عائلی زندگی سے ہے، پرائیویٹ زندگی سے ہے. مثال کے طور پر طلاق ہے، نکاح ہے، خلا ہے، فسخ نکاح ہے، جائیداد کی تقسیم ہے، وغیرہ وغیرہ، جس کا تعلق مسلمانوں کے آئلی قوانین سے ہے. اور اس ملک کے دستور میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہاں پر ہر انسان کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی مکمل آزادی ہے. انگریزوں کے زمانے سے 1937 سے مسلم پرسن لا پر عمل کرنے کی اجازت ہے. 1947 میں ملک آزاد ہوا اور 26 جنوری 1950 کو یہ ملک جمہوری ملک قرار دیا گیا، اور اس وقت جو دستور بنا اس دستور میں بھی اس بات کی اجازت دی گئی کہ ہر قوم، ہر مذہب کے ماننے والے اپنی مذہب پر مکمل آزادی کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں. لیکن قانون میں ایک شرط یہ بھی لکھی گئی کہ اگر مسلمان یا کوئی طبقہ ایکسا سول کوڈ پر راضی ہوتا ہے تو ان کو اس پر آمادہ کیا جائے اور ایکسا سول کوڈ نافذ کیا جائے. ایکسا سول کوڈ کہتے کسے ہیں؟ ایکسا سول کوڈ کا مطلب یہ ہے تمام شہریوں کے لیے ایک ہی طرح کے قوانین لاگو کیے جائیں، اور یہ بات ناممکن ہے. آپ مسلمان سے یہ کہیں گے کہ مندر میں جا کر پھیرے لگائیں اور اپنی شادی مکمل کریں، اور ہندو سے کہیں گے کہ آپ اپنا طلاق دلوانے کے لیے، طلاق حاصل کرنے کے لیے چرچ چلے جائیں، اس کو نہ کوئی مسلمان قبول کر سکتا ہے اور نہ کوئی ہندو اور نہ کوئی عیسائی نہ کوئی سکھ. یہ عقل کے بھی خلاف ہے، فطرت کے بھی خلاف ہے، قانون کے بھی خلاف ہے. اس وقت کی جو حکومت ہے وہ یہ ایجنڈا لا کر مسلمانوں کے جو حقوق ہیں اس کو سلب کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ہمیں اس موقع پر اپنی بیداری کا ثبوت دینا چاہیے. الحمدللہ اس کے لیے ہندوستان میں آل انڈیا مسلم پرسن لا بورڈ کا قیام 1972 میں ممبئی کی سرزمین پر عمل میں آ چکا ہے. آپ لوگوں میں سے بہت سارے نے نام سنا ہوگا آل انڈیا مسلم پرسن لا بورڈ کا، اور بہت سارے حضرات وہ بھی ہوں گے جنہوں نے اب تک یہ نام بھی نہیں سنا. ہم اس وقت تمام مسلمانوں کا اگر کوئی متحدہ پلیٹ فارم ہے ہندوستان میں تو وہ ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، جس میں تمام مسلک سے تعلق رکھنے والے ذمہ دار اور علماء کرام جمع ہیں، جس میں احناف سے متعلق علماء بھی ہیں، شوافے سے متعلق علماء بھی ہیں، اور اہل حدیث سے متعلق بھی ہیں، بریلوی سے متعلق بھی ہیں، حتیٰ کہ شیعہ سے متعلق بھی ہیں. کوئی مسلک، کوئی مکتبہ فکر ایسا نہیں ہے جس کے ذمہ داران اور علماء اس پلیٹ فارم پر جمع نہ ہوں. تمام مسالک اور تمام مکتبہ فکر کا واحد متحدہ پلیٹ فارم اس وقت ہندوستان میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، جس کی قیادت اور صدارت حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی فرما رہے ہیں اور اس کے جنرل سیکرٹری مولانا ولی رحمانی صاحب ہیں. اس بورڈ کا قیام 1972 میں عمل میں آیا تھا، اور اس بورڈ کے فاؤنڈر ممبرس میں، بنیادی ممبروں میں ہمارے بھٹکل کے مرحوم الحاج محی الدین منیری رحمتہ اللہ علیہ ہیں، اور اس کے غالباً پہلے پروگرام کے 1972 کے پروگرام کے کنوینر بھی بھٹکل کے ہی ایک بہت بڑے ماضی کے ایک لیڈر جناب عبد القادر حافظ کا مرحوم رحمتہ اللہ علیہ تھے. تو اس کی ایک لمبی تاریخ ہے، اس تاریخ سے ہر مسلمان کو واقف ہونا ضروری ہے کہ یہ مسلمانوں کا واحد متحدہ پلیٹ فارم ہے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے حقوق محفوظ کیے جائیں اور مسلمان آزادی کے ساتھ اپنے دین پر مکمل طور پر عمل کر سکیں. جب کبھی آواز اٹھی شریعت کے خلاف تو مسلم پرسنل لا بورڈ میدان میں آیا اور اس نے حکومت کے خلاف آواز اٹھائی، اور الحمدللہ ہر وقت یہ بورڈ اپنے مقصد میں کامیاب رہا. اس لیے کہ اتحاد میں طاقت ہے، اتحاد کی طاقت کو کوئی توڑ نہیں سکتا. مولانا علی میاں رحمتہ اللہ علیہ جو بورڈ کے دوسرے صدر تھے، ان کا کہنا ہے کہ میں تاریخ کا ایک طالب علم ہوں، اور تاریخ کے ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں آپ کے سامنے یہ بات کہتا ہوں کہ مسلمانوں کی 1400 سالہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مسلمانوں نے کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی جب وہ متحد تھے. ایک جنگ، ایک مقابلہ آپ پوری 1400 سالہ تاریخ میں اٹھا کر نہیں دکھا سکتے کہ مسلمان متحد ہو ہار ہار گئے ہوں. جتنی جنگیں یا جتنے مقابلے، جن مقابلوں میں مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس کی بنیادی وجہ مسلمانوں کے اتحاد کا ختم ہونا ہے. جہاں جہاں پر مسلمانوں کا اتحاد ختم ہوا اور ان کے اندر پھوٹ پڑ گئی اور یہ فرقوں میں بٹ کر رہ گئے، تب تب مسلمانوں نے شکست کھائی ہے. تاریخ میں کوئی ایک ایسی مثال پیش نہیں کی جا سکتی کہ مسلمان متحد ہوں اور ہار گئے ہوں، ایک مثال ایسی نہیں ہے. تو الحمدللہ یہ بورڈ متحدہ بورڈ ہے، جس میں مسلمانوں کے تمام مسلک اور مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے علماء اور ذمہ داران شریک ہیں. ہمیں اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اس مہم کا ساتھ دیں جو مہم اس وقت مسلم پرسنل لا بورڈ نے چلائی ہے. وہ دستختی مہم ہے. طلاق ثلاثہ کے نام سے ساحرہ بانو نے سپریم کورٹ کے اندر 50,000 مسلم عورتوں کی دستخط کے ساتھ ایک کیس درج کیا ہے، جس میں اس بات کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ ایک مجلس میں 3 طلاق کو کل عدم قرار دیا جائے. کل عدم یعنی نہ ہونے کے برابر. احناف، شوافے، مالکیہ، حنابلہ، تمام ائمہ اربعہ کا یہ مسلک ہے کہ اگر ایک مجلس میں 3 طلاق دی جائے تو 3 طلاق واقع ہوتی ہے. اہل حدیث حضرات کا مسلک یہ ہے کہ ایک ہی مجلس میں 3 طلاق دے تو 1 طلاق واقع ہو جاتی ہے. یہاں اس وقت حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ اگر طلاق کو ہی ختم کیا جائے، جبکہ طلاق یہ قانون فطرت ہے، یہ انسانوں کے لیے رحمت ہے. ہندوؤں کے قوانین میں طلاق کا کوئی تصور نہیں تھا، وہاں پر عورت کو شوہر کے ساتھ ہی رہنا پڑتا تھا، چاہے شوہر کتنا ہی ظلم کرے، چاہے گاڑی چلنا کتنا ہی دھوبر ہو جائے، عورت دوسری شادی نہیں کر سکتی، اسی کے ساتھ اسے رہنا پڑے گا. یہ طلاق کا جو قانون ہے، مسلمانوں کا قانون، اس قانون کو ہندوؤں نے لیا اور اس کو اپنے قانون کے اندر داخل کیا، تو یہ مسلمانوں سے لیا ہوا قانون ہے. اور یاد رکھیے، اللہ کی طرف سے یہ قانون ہے، جو ہم مسلمانوں کا قانون کہتے ہیں یہ اللہ کا قانون ہے، اور اللہ کے قانون میں قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. کوئی حکومت نہیں کر سکتی، کوئی مفتی نہیں کر سکتا، کوئی عالم دین نہیں کر سکتا. اللہ کا قانون ابدی ہے، دائمی ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے. اور پھر یہ بات یاد رکھیے کہ اس قانون میں صرف مسلمانوں کے لیے ہی راحت نہیں ہے، یہ قانون صرف مسلمانوں کے لیے ہی رحمت نہیں ہے، بلکہ یہ قوانین تمام کے تمام، اول تا آخر، تمام انسانوں کے لیے اس میں رحمت ہے، تمام انسانوں کے لیے اس میں راحت ہے. تو قانون طلاق یہ بھی ایک رحمت ہے، یہ آخر درجے میں استعمال کیا جاتا ہے. آدمی مذاق میں بھی اپنی بیوی سے کہہ دے کہ میں نے تجھے طلاق دے دیا تو طلاق واقع ہو گئی، اب وہ بیوی اس کے لیے حرام ہو گئی، اس کے ساتھ اس کا رشتہ اجنبی کا ہو گیا. اگر یہ کہہ دیا جائے کہ تین طلاق دینے کے باوجود بھی طلاق نہ ہوئی اور پھر وہ مرد اپنی عورت کے ساتھ رہ رہا ہے، گویا کہ وہ حرام کاری کر رہا ہے، گویا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی مرد کسی غیر عورت کے ساتھ رہے. لہذا طلاق ثلاثہ کے نام سے، ایکسا سول کورٹ کے نام سے اس وقت شریعت میں مداخلت کی کوشش کی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے. اور ہم مسلمانوں کی اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کوشش کو ناکام کریں. اور پرسنل لا کورٹ نے اس وقت جو ملک میں آواز دی ہے اور جس تختی مہم چلائی ہے اس میں ہمارا مکمل تعاون اور ساتھ ہو. بھٹکل میں اور اس کے اطراف میں آج سے دستختی مہم چلائی جائے گی اپنے اپنے اسپورٹس سینٹروں کے ذریعے سے. ہر علاقے میں جو اسپورٹس سینٹر ہیں انہوں نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے، تو آج سے یہ کام شروع ہوگا. تو ہر مرد اور ہر عورت کی اس میں دستخط ہونی چاہیے. مردوں کے لیے الگ ہے اور عورتوں کے لیے الگ فارم رکھا گیا ہے. کوشش کریں کہ ہر مرد اور عورت اپنا نام اور اپنے والد کا نام اور اپنا دستخط ضرور اس میں درج کرے، تاکہ اگر اس ظاہرہ بانو نے، جو اگر سے خود کھڑی نہیں ہوئی بلکہ دشمنوں نے، حکومت نے اس کو کھڑا کیا ہے، اس نے اگر 50,000 دستخطیں اس کورٹ کے اندر جمع کی ہیں، تو ہم انشاءاللہ 50,000 کے بدلے 50,00,000 دستخطوں کے ساتھ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. تو ہمیں ڈرنے کی بات ضرورت نہیں ہے، اللہ کے اس قانون میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. لیکن جب جب بھی مسلمانوں میں غفلت پیدا ہوتی ہے تو دشمنوں کی طرف سے ایسے ہتھ کنڈے اٹھائے جاتے ہیں جس سے مسلمانوں میں بیداری پیدا ہوتی ہے اور مسلمان آپسی اختلافات کو بھول کر ایک بن جاتے ہیں. بہت سارے واقعات بظاہر دیکھنے میں تو ہمارے لیے تکلیف دہ ثابت ہوتے ہیں، لیکن نتیجے کے اعتبار سے وہ واقعات ہمارے لیے رحمت اور خیر کا سبب بنتے ہیں. شاید اس آواز کے اٹھنے میں یہ خیر مضمر ہے کہ مسلمان آپس میں متحد اور متفق ہو کر اس دنیا میں زندگی گزارے، اور جس غفلت کے ساتھ وہ جی رہے ہیں اس غفلت سے وہ بیدار ہو جائیں. وہ غفلت کیا ہے؟ وہ غفلت یہ ہے کہ ہم خود شریعت پر عمل نہیں کر رہے ہیں، اور پھر ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے کہ تم شریعت کے قانون میں مداخلت نہ کریں. اس میں سب سے بڑی غلطی ہماری ہے کہ ہم خود شریعت پر عمل نہیں کرتے، چاہے وہ نکاح کے سلسلے میں ہو، طلاق کے سلسلے میں ہو، اپنے عائلی قوانین کے سلسلے میں ہو، کسی بھی سلسلے میں ہو، مسلمان خود شریعت سے دور ہیں. لہذا ان جیسے واقعات سے عبرت لینے کی ضرورت ہے، اور ہمیں خود ارادہ اور نیت کرنا چاہیے کہ ہم خود انشاءاللہ شریعت پر عمل کریں گے. جس دن سے ہم شریعت پر عمل کریں گے اس دن سے حکومت کی طرف سے اٹھنے والے آواز از خود خود بخود بند ہو جائیں گے. حکومت کی طرف سے وقتاً فوقتاً یہ جو نعرے لگائے جاتے ہیں، ایکسا سول کورٹ کے نام سے ہو یا شریعت میں مداخلت کے نام سے ہو، وہ در حقیقت ہماری بدعملی کا نتیجہ ہے، اور نتیجہ ہے ہماری شریعت پر عمل نہ کرنے کا. پرسو ہی ایک نو مسلم سے بات ہو رہی تھی، اس نے کسی بارے میں ایک اس نے انگریزی میں مجھ سے کہا، چونکہ وہ جانتا نہیں تھا اردو بات کرنا، کہہ رہا تھا کہ آئی لو اسلام بٹ آئی ہیٹ مسلمز، مجھے اسلام سے محبت ہے لیکن مسلمانوں سے نفرت ہے. اس لیے نفرت ہے کہ مسلمان خود اسلام پر عمل نہیں کرتے، مسلمانوں کی زندگی کو دیکھ کر آج غیر مسلم اسلام سے دور ہو رہے ہیں. جبکہ صحابہ کا یہ حال تھا کہ ان کی اسلامی زندگی کو دیکھ کر غیر مسلم اسلام کے اندر داخل ہوتے تھے. اسی لیے کہتے ہیں اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ پہلے مسلمان شریعت پر اس طرح عمل کرتے تھے کہ غیر مسلم مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام قبول کرتے تھے، اور آج مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ مسلمانوں کو دیکھ کر غیر مسلم اسلام سے نفرت کرنے لگے، مسلمانوں کو دیکھ کر غیر مسلم ایمان کے اندر داخل ہونے سے بچ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جب مسلمانوں کا یہ حال ہے تو ہم اسلام میں داخل نہیں ہوں گے۔ کتنے غیر مسلم بھائیوں نے کہا کہ ہم اچھا ہوا پہلے ہم نے اسلام کو قبول کیا، اور اسلام کو قبول کرنے کے بعد پھر ہم مسلم معاشرے کو دیکھنے چلے، اگر ہم پہلے مسلم معاشرے کو دیکھتے تو ہم یقینی طور پر اسلام قبول نہیں کرتے۔ یہ تو اچھا ہوا کہ پہلے ہم نے اسلام کو پڑھا، اسلام قبول کیا، پھر ہم نے مسلمانوں کی جو ہے زندگی کو دیکھا۔ تو میرے بزرگوں، یہ آوازیں اس لیے اٹھ رہی ہیں کہ ہم نے خود شریعت پر عمل کرنا چھوڑ دیا، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود شریعت پر عمل کریں تاکہ ہماری زندگی کو دیکھ کر غیر مسلم اسلام کے اندر داخل ہوں اور اسلام سے قریب ہوں، اور جو نفرتیں اور جو شبہات اور شکوک اسلام کے تعلق سے ان کے دلوں میں پیدا ہو چکی ہے، ہمارے نیک اخلاق کے ذریعے اور ہماری ایمانی زندگی کے ذریعے وہ شکوک و شبہات اور اسلام کے تعلق سے ان کے دلوں میں جو نفرتیں ہیں وہ دور ہو جائیں۔ آخر میں ایک واقعہ سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بہت سالوں پہلے کی بات ہے، گلبرگہ میں ایک سیاسی لیڈر وہاں پہنچے، اور گلبرگہ میں جو درگاہ ہے وہ بہت مشہور ہے، سیاسی لیڈر گئے، چادر چڑھائی، سجدہ وغیرہ کیا اور باہر چلے آئے۔ اب میڈیا والوں نے ان کو گھیر لیا اور ان سے پوچھا کہ اسلام کے تعلق سے آپ کا کیا کہنا ہے۔ انہوں نے برجستہ اس سیاسی لیڈر نے یہ جواب دیا کہ اسلام اور کفر کے درمیان، مسلمان اور ہندو کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، مجھے اب تک معلوم نہیں ہوا جھگڑا کس بات کا ہے۔ کیا جھگڑا صرف اس بات کا ہے کہ ہندو بیٹھے ہوئے کی پوجا کرتا ہے اور مسلمان لیٹے ہوئے کی پوجا کرتا ہے، ان دونوں میں بس اتنا ہی فرق ہے اور کچھ نہیں؟ مجھے بتائیے کہ اس سیاسی لیڈر نے جو اتنا بڑا جملہ کہا کہ ہندو اور مسلم کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، وہ اس نے کس وجہ سے کہا؟ اس نے یہ بات اس لیے کہی کہ مسلمانوں نے اسلام کا جو نمونہ اس کے سامنے پیش کیا وہ یہ تھا کہ قبروں پر سجدہ کیا جائے اور اس پر چادر چڑھائی جائے، لہذا اس نے باہر آ کر یہ کہا کہ مسلم اور ہندو میں کوئی فرق نہیں ہے، مسلمان لیٹے ہوئے کی پوجا کر رہا ہے اور ہندو بیٹھے ہوئے یعنی بدھ کی پوجا کر رہا ہے۔ تو ہمارا جو کردار ہے، ہمارے جو اعمال ہے، اس کو دیکھ کر غیر مسلم یہ سمجھتا ہے کہ یہ اسلام ہے، اسے یہ نہیں معلوم کہ مسلمان شریعت پر عمل نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ مسلمانوں کے اعمال کو، مسلمانوں کی زندگی کو اسلام سمجھتا ہے اور اسی کے مطابق اپنے دل میں اسلام کے تعلق سے کوئی رائے قائم کرتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود حقیقی معنی میں مسلمان بنے۔ قرآن نے بھی اس کو کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان قبول کرو، یہ قرآن کہتا ہے۔ اور کیسا ایمان؟ دوسری جگہ کہتا ہے آمنوا کما آمن الناس، ایسے اس طرح ایمان قبول کرو جیسے صحابہ کا ایمان تھا، کہ صحابہ کے ایمان کو دیکھ کر غیر مسلموں نے اسلام کو قبول کیا۔ دوسری جگہ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، ایمان والو پورے کے پوری اسلام میں داخل ہو جاؤ، 100% مسلمانوں سے 100% اسلام میں داخلے کا مطالبہ ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود اسلام پر عمل کریں، اور شریعت پر جو اٹھنے والی یہ صدائیں ہیں اور یہ جو کفر کی طرف سے اٹھنے والی مختلف موقعات پر جو نعرے ہیں، اس کا ہم مقابلہ کریں اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ خود مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔